الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے، عافیت عطا فرمائی ہے. زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے. پچھلے مضمون میں آپ حضرات کو جو میں نے حدیث سنائی تھی کہ پانچ چیزوں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کا آپ نے حکم دیا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غربت و افلاس کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. و فراغ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت کے آنے سے پہلے جو فرصت ہے اس کو غنیمت جان لو. و حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. ابھی جو میں نے ٹوکا بعض حضرات کی بے مروتی پر، اس پر مجھے وہ لکھنؤ کے درزی کا قصہ یاد آیا کہ جو جب کبھی لکھنؤ کی جامع مسجد میں جنازہ آتا، اپنی دکان بند کر کے بڑے اہتمام سے اس جنازے کی شرکت کے لیے پہنچ جاتا تھا. لوگ اسے کہتے تھے، ماسٹر صاحب اس طرح اگر جنازوں میں شرکت کے لیے آپ بار بار اپنی دکان کو بند کریں گے تو پھر تو آپ کی دکان ہی ٹھپ ہو جائے گی. کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے، وقت تو گزر جائے گا. میں نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جو آج دوسروں کے جنازوں میں شرکت کرتا ہے، کل اس کے جنازے میں بھی اللہ تعالیٰ شرکت کے لیے افراد کو بھیج دیں گے. میں غریب انسان ہوں، تعلقات تو میرے کوئی ہیں نہیں، رشتے ناطے کوئی میرے پھیلے ہوئے ہیں نہیں، میں صرف اسی لالچ میں اہل ایمان کے جنازوں میں شرکت کرتا ہوں کہ آج میں کسی کا جنازہ پڑھوں گا تو کل میرے جنازے میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو بھیج دیں گے. نہ جانے کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ وہ جنازے کی نمازوں میں شرکت کرتا تھا. وقت گزرتا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. 1902 کے اندر حضرت علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ، جو اپنے اکابرین میں سے بہت بڑے عالم دین ہیں، انتقال فرما گئے. اعلان ہوا حضرت کے جنازے کی نماز کا اور دور دور سے لوگ جمع ہو رہے تھے، علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، عوام، خواص، شہر سے، شہر کے باہر سے، اطراف سے بہت بڑا مجمع جمع ہوا. اخبارات میں، خبروں میں بتا دیا گیا کہ فلاں میدان میں، جس طرح ہماری نشتر پارک ہے، دیگر گراؤنڈ ہیں، میدان ہیں، تو ایک وسیع اور عریض میدان کے اندر جنازے کی تیاریاں ہوئیں. اور وقت مقرر پر حضرت کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب وہاں لایا گیا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ عوام، خواص، علماء، ہر طرح کا طبقہ اس میں جمع تھا. اسی دوران جب حضرت کے نماز جنازہ سے لوگ فارغ ہوئے تو مجمع کے اندر ایک اور جنازہ بھی لایا گیا. یہ اسی درزی کا جنازہ تھا کہ جو اسی دن قسمت سے انتقال کر گیا تھا، جس کے جنازے کے لیے اللہ پاک نے پکا پکایا تیار مجمع ایسا دیا کہ جس میں عوام، خواص، علماء اور مکھن اور ملائی، جس کو کہا جاتا ہے امت کے چیدہ چنندہ نامی گرامی، اللہ کے اولیاء، صلحاء، وہ اس مجمع کے لیے جمع تھے. اور اس بعد والے جنازے میں بعض وہ حضرات کے جو پہنچتے پہنچتے جن کو تاخیر ہو گئی تھی اور وہ اب پہنچے تھے، ان کو بھی شرکت نصیب ہوئی. تو اللہ پاک نے اس درزی کے اس اخلاص کی بدولت اتنا بڑا مجمع اس کو جنازے کے لیے نصیب فرمایا کہ زہ نصیب. انسان کو دینی لحاظ سے ان چیزوں کی قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں کہ کھیل تماشا ہے، ہنسی مذاق ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن یہ بہت بڑی حق تلفی ہو جاتی. ہم اور آپ تو چونکہ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. دنیا کے کھیل تماشے، کوئی ایسی ہماری مصروفیات نہیں ہے، کوئی ہماری فلائٹ نہیں نکل رہی کہ ریل کے اسٹیشن پہ نہیں ہے کہ ہماری ٹرین نکل جائے گی، کوئی ہمیں اتنے مصروف کاروباری نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہو. چند منٹ لگتے ہیں جنازوں کی نماز پڑھنے میں، تو انسان یہاں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب کبھی جنازے کی نماز انسان کو میسر آئے. صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے سامنے تذکرہ آیا کہ ایک نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور اس بات کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. تو آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حدیث بیان فرمائی. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے. قیرات قاف یا را الف اور طا قیرات. اور جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے تدفین کے عمل میں بھی شریک ہوتا ہے اس کو دو قیرات ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. دنیا کے اندر اگر انسان کو دنیا کی جو نعمت ہے سونا اگر احد پہاڑ کے برابر ملتا ہو کتنا عظیم الشان وہ انعام ہوگا. آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا وہ تو اس دنیا کے سونے سے لاکھ درجہ بہتر ہوگا, اس کا تو اس سے کوئی تقابل ہی نہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب اس مختصر سے آسان سے عمل کے اوپر مل جاتا ہے. جنازے کے اندر بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں, دوسری کے بعد درود شریف اور تیسری کے بعد دعائے مغفرت اکثر و بیشتر کو یاد ہوتی ہے. کسی کو یاد نہ ہو تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے, جو بھی دعا آتی ہو وہ پڑھ لے. صرف تکبیرات کا کہنا یہ اپنی جگہ پر فرض ہے. چار تکبیرات کہہ لیں جنازے کی نماز ادا ہو گئی, باقی تو امام خود دعائے مغفرت کر رہا ہوتا ہے. جمعے کے اندر اکثریت دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا بزرگان دین میں, ایک بزرگ کا انتقال ہوا, فرمایا خواب میں جب نظر آئے کسی نے پوچھا حضرت کیا بیتی, فرمایا کہ اللہ پاک نے میری بخشش تو کر دی میرے ساتھ ساتھ میرے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دی, اور جیب سے ایک پرچہ نکال کے دیا, فرمایا یہ دیکھو. ایک پرچی تھی لمبی سی, اس پہ چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوئے. فرمایا کہ یہ دیکھو میرے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی اللہ پاک نے بخشش فرمائی ہے. تو خواب دیکھنے والے نے اس میں دیکھا, نام پڑھے, بہت سارے نام لکھے, اپنا نام نہیں پایا. حضرت میں نے بھی آپ کے جنازے میں شرکت کی تھی, میرا تو اس میں نام ہے ہی نہیں. اور میں ہو نہیں سکتا, لاؤ مجھے دکھاؤ. یہ خواب کا منظر ہے. خواب میں دیکھا, حاشیے میں ایک جگہ لکھا, فرمایا یہ رہا تمہارا نام, یہ لو تمہارا نام بھی اس میں درج ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جانے والا کوئی اللہ کا ایسا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ جانے والا تو گناہگار ہے, خطا کار ہے, لیکن عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کبھی کبھی نیکوکار کا جنازہ لایا جاتا ہے اللہ کے گھر میں, کبھی کبھی گناہگار کا. لیکن نیکوکار مجمع کے اندر اللہ کا کوئی ایسا محبوب بندہ موجود ہوتا ہے جو جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے, اللہ پاک اس کی دعائے مغفرت کی لاج رکھ کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جس پر تین صفحے جنازے کی بن جائیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اہل ایمان کے 40 افراد جس جنازے کے اوپر نماز پڑھ دیں اس کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں فرمایا کہ 100 افراد اہل ایمان والے جس جنازے میں شرکت کر جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ پاک تو جاتے جاتے بھی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں. کرونا وائرس جب چل رہا تھا تو ہمارے بڑے بھائی کی جو مسجد حبیبیہ اس میں ایک بہن بھائی اور بمشکل 2-3 افراد, ان دنوں تو سناٹے بہت ہوتے تھے, جنازوں میں لوگ بھی شرکت نہیں کرتے تھے. تو جنازہ ایسا لایا گیا کہ خاتون بہن بیچاری انتقال کر گئی اور اکیلا بھائی اور ساتھ میں ایک دو افراد, کوئی اڑوسی پڑوسی, پوری بس خالی. اور لائے تو ساتھیوں نے دیکھ لیا کہ خالی بس میں خالی ایک جنازہ اور 2-3 افراد ساتھ میں آئے ہیں. اور مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا تھا اس دن مسجد میں, جب اس میں نماز میں غالباً جمعہ کا دن تھا. بھائی کو جب پتا چلا تو بھائی نے بتایا کہ بھائی ایک ایسی اللہ کی محبوب بندی کا جنازہ آیا ہے جس میں کوئی شرکت کرنے والا بھی نہیں ہے, اور یہاں مسجد میں اتنا بڑا مجمع جمع ہے. تو کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس وقت ہو ہم سب چلتے ہیں اس کے جنازے میں تدفین کے اندر شریک ہو جائیں گے. اتنا بڑا مجمع تیار ہو گیا, پوری بس بھر گئی لوگ موٹر سائیکلوں پہ اور پنگاڑیوں میں, پورا جنازہ ساتھ ساتھ وہاں تک تدفین تک شریک ہو گئے. تو جانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, محبوب بندی ہوتی ہے. تو وہ جاتے جاتے بھی اللہ پاک نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ اپنے گھر کی حاضری آخری مرتبہ اس کو نصیب فرمائی ہے, اور یہ بخشش اور مغفرت کے بہانے بنا دیے کہ 3 صفحے ہوں, 40 افراد ہوں, 100 افراد ہوں, اہل ایمان کی جماعت اس کے لیے مغفرت کی سفارش کرتی ہیں. تو جانے والے کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. آج ہم دوسروں کے لیے مغفرت کے لیے معاملات کریں گے, کل کو ہمارے لیے بھی اللہ پاک مغفرت کے لیے انتظامات فرما دیں گے. اخلاص ہونا چاہیے. تو اس درزی کی اس عبادت کے اندر ایسا اخلاص تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا مجمع عطا فرما دیا کہ لوگ پھر رش کرتے تھے, یار واقعی وہ درزی صاحب ماسٹر صاحب اپنی دکان بند کر کر کے جنازے کی خبر سنتے ہی مسجد بھاگا کرتے تھے, یار اللہ پاک نے کتنا بڑا مجمع اس کو نصیب فرمایا. کہ زہے نصیب اخلاص ہو تو انسان اللہ پاک اس کے اخلاص کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں, آخرت میں تو ہے ہی اخلاص کا بدلہ. مضمون چل رہا تھا پچھلی دفعہ, میں نے عرض کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, آج بھی اسی سے متعلق ہے کہ صلہ رحمی کے اندر دوسرے جو رشتے ناتے ہیں, والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, عزیز اور اقارب ہوں, ان رشتوں کو نبھانا بھی صلہ رحمی کہلاتا ہے. صلہ رحمی نام ہے کہ اپنے جو خونی رشتے اللہ پاک نے رکھے ہیں, تین طرح کے رشتے ہوتے ہیں, ددیال, ننیال, سسرال. نسبی رشتے جو خونی رشتے ہیں جو باپ اور ماں سے جڑ کر بنتے ہیں, اور اسی طرح جب انسان بڑا ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے ذریعے سے بھی رشتے جڑتے ہیں جو سسرالی رشتے بنتے ہیں. تو یہ قریبی رشتے جتنے بھی بنتے ہیں انسان اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, پھر اپنی خالہ ماموں, اپنے چچا پھوپھی, نانا نانی, دادا دادی, پھر چچا چچی اور ان کی جو اولاد ہے, ماموں مامی ان کی جو اولاد ہے, پھوپا پھوپھی جو ان کی اولاد ہے, اس طرح جتنے بھی رشتے قریبی رشتے ہیں پورا یہ گلدستہ ہے رشتوں کا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اہل ایمان کے لیے ان رشتوں کو نعمت کے طور پر, احسان کے طور پر بتایا ہے, وجعلہ نسبا وصہرا. اللہ پاک نے تمہیں اکیلا تنے تنہا منفرد نہیں چھوڑا, بلکہ تمہیں نسب دیا ہے, خاندان دیا ہے, تمہارے قوم قبیلے ہیں, جتھے ہیں, اپنے کنبے گھرانے ہیں, اور تمہارے لیے سسرالی رشتے بھی بنائے ہیں. تو اس لحاظ سے ان رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا قرآن کریم میں. کئی آیات ہیں, من جملہ ان میں ایک آیت میں فرمایا, فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو, راستے کا چلتا کوئی مسافر ہو, ضرورت مند ہو, اس کی مدد کرو, اس کا حق اس کو دو. مسکین یعنی غریب و ضرورت مند کوئی ہو تو اس کا حق اس کو دو. فرمایا کہ یہ کام وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھے گا, اور جو اس عمل کو انجام دے گا وہی لوگ اولئک هم المفلحون کامیاب ہیں, جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوں گے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اچھائی کرو, انصاف سے کام لو, اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو, اور تم رشتے ناتوں میں حسن سلوک کے ذریعے سے حقوق کو ادا کرتے رہو, حقوق کو نبھاتے رہو. تو رشتوں کو نبھانا, پیار محبت کے ساتھ ان تمام تعلقات کو استوار رکھنا, خوشی غمی ہو, دکھ درد ہو, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے, جس طرح سے بھی انسان کی مدد اپنے دوسرے رشتے کو درکار ہو اس کو مدد فراہم کرنا, مالی اعتبار سے ضرورت ہو تو مالی مدد فراہم کرنا, اور بدنی مدد فراہم کرنا ہو تو بدنی لحاظ سے مدد فراہم کرنا. بے شمار احادیث ہیں, چند ایک احادیث میں نے یہاں جمع بھی کی ہیں, اور یہ مضمون بھی پورا اسی سے متعلق ہے کہ جس میں اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا, بہتر تعلقات کو قائم اور دائم رکھنا, اتفاق اور اتحاد ان ساتھ جینا, دکھ درد خوشی غمی ہر طریقے سے اور ہر طرح رات دن صبح شام ان سے رابطے بحال رکھنا, ان کے یہاں موقع بموقع خوشی کے موقع پر, دیگر ملاقات کے موقع پر آنا جانا. اسی طریقے سے ہر وہ اپنا قریبی رشتہ اس کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے اس کے حق کو ادا کرنا, جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کا حق ہے, مالی مدد درکار ہو وہ بھی انجام دی جائے, اور ہر لحاظ سے گویا کہ ان کی مدد کی جائے, تعاون کی جائے, دیکھ بھال رکھی جائے. حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ انتقال جب فرما گئے تو ان کے صاحبزادے جنازے کے موقع پر بیان فرما رہے تھے, تو فرمایا کہ ابا جی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اپنے دور دور کے رشتہ داروں کو بھی نظر میں رکھتے تھے. انسان کو جب تھوڑی سی عزت دولت شہرت مل جائے نا تو انسان اپنے قریبی رشتوں کو بھول جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ ابا جی کی یہ خصوصیت تھی کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو نظروں میں رکھتے تھے, ہر ایک کے ساتھ تعاون, خیر خواہی, ہمدردی اور لین دین کے معاملات بھرپور طریقے سے نبھاتے تھے. یہی چیز ہم نے اپنے والدین ماجدین میں دیکھی کہ رشتوں کو اس طرح نبھاتے تھے, پیار محبت کے ساتھ لین دین کے معاملات اور ہمارے جو قریبی جو رشتے ناتے ہیں ان کے ساتھ نبھاؤ کا معاملہ. جب کبھی ہماری پھوپھی گھر آتی تھی یا ابا وغیرہ ان کے گھر جاتے تھے تو ماشاء اللہ اس قدر مالا مال ہو کے واپس پلٹتی تھی, شاپر پہ شاپر, یہ بھی لے جاؤ, وہ بھی لے جاؤ, وہ بھی لے جاؤ, ماشاء اللہ نعمتوں کی بھرمار کر دیا کرتے تھے. اور جب کبھی ہمارے دوسرے عزیز اور قریب آتے تو ماشاء اللہ دسترخوان کے اوپر ان کے لیے نعمتوں کی بارش ہو جاتی کہ بھائی یہ عزیز آئے ہیں, قریب آئے ہیں, تو یہاں سے خوش ہو کر جائیں. یہ رشتے ناطے نبھانا ایسی چیز ہے, ابھی روایات آ رہی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ شخص آیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتے داروں سے بنا کر رکھتا ہوں, وہ مجھ سے توڑ کے رکھتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرم رویہ, بردباری, سنجیدگی, وقار کے ساتھ رہتا ہوں, وہ میرے ساتھ جاہلانہ انداز اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے اور تم ان سب کے باوجود بھی حسن سلوک سے, بردباری سے, ٹھنڈے مزاج سے اور اچھے انداز سے پیش آتے ہو اور رد عمل اس کے برعکس ہے, وہ توڑتے ہیں تم پھر بھی جوڑ رہے ہو, تو فرمایا کہ وہ تو اپنے پیٹ میں آگ کا ریت بھر رہے ہیں لیکن تمہیں اللہ پاک کی طرف سے مددگار ملا ہوا ہے. فرمایا کہ اگر تم اسی طرح حسن سلوک کرتے رہے کہ توڑنے والوں کے ساتھ بھی جوڑتے رہے, بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہے, اور وہ جاہلانہ انداز سے تم سے رویہ اختیار کرتے ہیں, وہ تمیزی سے پیش آتے ہیں, لیکن پھر بھی تم بردباری کے ساتھ, وقار کے ساتھ, ٹھہراؤ, سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ میل ملاپ کو جاری رکھتے ہو, تو فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ تمہارے ساتھ مددگار بن کر تمہارے ساتھ شامل حال لیتا ہے. اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حال احوال دیکھتے ہیں. دنیا تو آنی اور جانی ہے, رشتے ناتے ہوں, اللہ کی رضا کے لیے جو ان کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل سامنے والے کا دل پسیج جاتا ہے, وہ بھی سینے کے اندر دل لگتا ہے, کوئی پتھر نہیں رکھتا. دل اگر ہو تو انسان پسیج جاتا ہے, آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. ایک شخص تھا, نوجوان تھا, جس نے شاندار عالیشان گھر بار بنایا تھا, بڑا محل تیار کیا تھا اور ساری دنیا کو دعوت دی, آؤ میرے گھر کے اندر کوئی عیب نکال کر دکھاؤ. لوگ آ رہے ہیں, آشش کر رہے ہیں, کیا بنایا, شیش محل ہے, کیا ٹیپ ٹاپ, کیا زبردست, کیا جھلمل, ہر ایک آ رہا ہے, خوب داد دے رہا ہے. ایک بزرگ ہستی بھی چلے آئے, سرسری سے جائزہ لیا گھر کا اور کہا کہ بیٹا نوجوان ناراض نہیں ہونا, تیرے گھر کو میں نے معائنہ کر لیا, دو عیب پائے ہیں. تھوڑا سا ناراض ہوا, نہ گواری گزری کہ لوگ آ رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, آشش کر کے نہیں تھک رہے, اور یہ بڑے میاں آگے کہاں سے. جذباتی ہوا, تھوڑا سا تیش میں آیا. انسان کے مزاج سے ہٹ کر جب بات ہو تو وہ بات بھلے والدہ کے منہ سے بھی کیوں نہ ہو, والد کے منہ سے بھی کیوں نہ, انسان برداشت نہیں کرتا. آج کل کے زمانے میں تو انسان بدتمیزی کر بیٹھتا ہے, لیکن وہ نوجوان ایک اجنبی بزرگ شخص سے بھی یہ بات سن کر کے, بیٹا میں نے درگاہ کے گھر کا جائزہ لیا, اس میں دو عیب میں نے پائے ہیں. تھوڑا جذباتی ہوا, ناراض ہوا, نہ گواری گزری, کہا کہ بڑے صاحب آپ کو کون سے عیب نظر آ گئے, اتنا شان پان والا گھر میں نے بنایا, آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئیں. دو جملے میں فرمایا, فرمایا بیٹا میں نے در گھر کا معائنہ کیا, دو عیب نظر آئے, ایک تو یہ گھر پائیدار نہیں, مکان پائیدار نہیں ہے, اور دوسرا مکین بھی پائیدار نہیں ہے. مکان مکان کو کہا جاتا ہے, گھر کو مکین جو اس میں رہتا ہے وہ, پائیدار یعنی ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر رہنے والا. جب یہ بات سنی کہ مکان پائیدار نہیں, پچھلے جو میں مضمون میں نے شعر سنایا تھا, الایا ساقین القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب, اے عالیشان محل میں رہنے والے, عن قریب تو سپرد خاک ہو جائے گا, مکین چلا جائے گا, مکان رہ جائے گا, اور ایک وقت آئے گا مکان بھی چلا جائے گا. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. تو جب یہ بات سنی کہ مکان پائیدار نہیں ہے اور مکین بھی پائیدار نہیں ہے, کہ مکین بھی رہنے والا بھی ہمیشہ تو نہیں رہے گا, اس دل پہ ذرا بات لگی, آنکھیں پرنم ہو گئیں, تو کہا کہ حضرت پھر ذرا آپ ہی بتائیے کہ کون سا مکان پائیدار ہوگا. قرآن کریم کی یک کے بعد دیگرے کئی آیات پڑھ دی کہ بیٹا وہ گھر کہ جو دائمی ہو, پائیدار ہو, جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو, اور زندگی دائمی اور پر لطف ہو, جس میں کبھی زوال نہ ہو. تو فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. جنة کے مناظر, چار چھ آیتیں, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پوری فہرست گنوا دی. فرمایا کہ ایسی حسین و جمیل جو عالیشان رہائش گاہ ہوگی وہ پائیدار ہے, کبھی اس میں زوال نہیں ہے, کبھی اس کے اندر رہنے والے کو اس کی جوانی کے اندر پرانا پن نہیں آنا, وہ دائمی رہے گا, رہائش بھی دائمی ہے, حسن و جمال بھی دائمی ہے, صحت بھی دائمی ہے، دوام کے ساتھ مکان بھی اور مکین بھی ہمیشہ رہیں گے۔ آنکھیں کھل گئیں۔ واقعتاً دنیا کی جتنی بھی ٹیپ ٹاپ کر لی جائے، تو میں نے عرض کیا کہ انسان سینے کے اندر دل لگتا ہے تو پسیج جاتا ہے، تو سامنے والے رشتے کے ساتھ جب حسن سلوک کا برتاؤ کیا جاتا ہے، آج نہیں تو کل اس کا دل پسیج جائے گا، آخرکار وہ بھی نرم رویے اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بڑا اچھا مضمون بیان فرما دیا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، وہ جو تمہارا دشمن تھا ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو۔ اچھے تعلقات کو نبھانے کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ تو صلہ رحمی کرتا ہے، لیکن جو قطع تعلق کرے تو یہ بھی قطع تعلق کر کے بیٹھ جائے، تو فرمایا کہ یہ تو بدلہ دینے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا تھوڑی ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، صلہ رحمی رشتے نبھانا، اپنے رشتوں کے حقوق کو نبھانا، اچھے طریقے سے اپنے تعلقات کو استوار رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، اور قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، فرمایا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یہ تو عدل کا بدلہ دینے والا ہے، یہ تو عدل کا بدل کرنے والا ہے کہ اگر اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، برا کرے گا تو میں برا کروں گا۔ فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی تم اچھائی کرو، توڑنے والے کے ساتھ بھی تم جوڑنے کی بھرپور کوشش جاری رکھو، اور ہر طریقے سے جس طرح بھی ہو سکے مزاج کے اعتبار سے سامنے والے کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو تم سے جوڑے تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو، جو توڑے تو تم بھی توڑ ڈالو، ایسا نہیں، بلکہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے والا حقیقتا یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مشکات کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان نسبوں کو سیکھو جن کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کرو گے۔ اس صلہ رحمی کی وجہ سے آپس میں جو خاندانی رشتے ہیں ان میں فرمایا کہ تم محبتوں کو پاؤ گے، مال میں اس کی وجہ سے برکت نصیب ہوتی ہے، کثرت نصیب ہوتی ہے، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صلہ رحمی کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے کے طور پر بھی فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، صلہ رحمی کر لیا کرے۔ رشتوں کو نبھانے سے اللہ پاک کی طرف سے ایسی پرلطف زندگی ملتی ہے، محبتیں ملتی ہیں، چین اور سکون ملتا ہے، راحت اور آرام نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر میں برکت ملتی ہے، عمر دراز ہوتی ہے، لمبی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک جس میں فرمایا کہ ان انصاب کو سیکھو، ان رشتوں نعتوں کو پہچانو کہ کون کون سے رشتے ہیں جن کو نبھانا ضروری ہے، میں نے بتا دیا، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، عزیز اور قریب، اپنے سگے جیسے بھانجے بھتیجے، اور اپنے ننیال ددیال سسرال کے جتنے رشتے ہیں، ان رشتوں میں طریقے سے انسان جوڑ کے رشتے پیدا کر کے چلتا رہے۔ تو فرمایا کہ ان انصاب کو سیکھو جن کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کرو گے، اس کی بدولت اللہ پاک آپس میں محبت عطا فرمائیں گے، مال میں کثرت عطا فرمائیں گے، اور عمروں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی عرش اعظم کے ساتھ لٹکی ہوئی جس طرح فانوس ہیں، قندیلیں ہوتی ہیں خوبصورتی کے ساتھ، یہ اللہ پاک نے اس کو ایک مجسم بنا کر صلہ رحمی کو عرش اعظم کے ساتھ لٹکا دیا، اور جب تمام تر مخلوقات کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تو صلہ رحمی نے اللہ سے باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا اچھا نہیں ہوگا کہ میں اپنے ساتھ تعلقات کو تیرے ساتھ جوڑ دوں، جو تیرے ساتھ تعلقات نبھائے گا اس کا تعلق مجھ سے بن جائے گا، جو تجھ سے تعلق توڑ کے رکھے گا اس کا تعلق مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا بس ایسا ہی ہوگا۔ تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کو صحیح معنوں میں دینی اعتبار سے آپ جو جوڑ کے رکھے گا تو اس صلہ رحمی کی بدولت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے گا، اور جو قطع تعلق کرے گا، رشتے ناطے توڑے گا، مال کے گھمنڈ میں، خاندان کے عہدے رتبے، فلاں فلاں فلاں، بے شمار انسان کے پر مختلف انداز سے حملے ہوتے ہیں، کسی بھی زاویے سے اس نے بھائی نے بہن سے، بہن نے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا، بعض اوقات ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتا جاتے ہیں، ساری ساری زندگی بات چیت ختم کر دی، سگے سگے رشتے بسا اوقات شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ قطع تعلق۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ صلہ رحمی سے بات چیت ہوئی باقاعدہ حدیث سے تفصیلی، فرمایا کہ ایسا اچھا نہیں ہوگا کہ جو تجھ سے جوڑ کے رکھے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا، جو تجھ سے توڑے گا وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا یہ بہت اچھا، اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ تو رشتوں کو نبھانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو فرمایا کہ یہ جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ سے تعلقات جوڑنے والا بنے گا، جو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ سے تعلقات توڑنے والا بن جائے گا۔ تو یہ عظیم الشان کو ایک عبادت ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اپنے وجود سے بساؤں کا تکلیف پہنچا کر، رشتے ناطوں کو توڑ کر، سامنے والے کی عزت کو پامال کر کے اپنی انانیت اور اپنی بڑائی اور اپنا جو خمار ہوتا ہے اس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے جنازے پر بھی اس کو شرکت نہ کرنے دینا۔ اگر یہ جنازے میں آئے، بعض دفعہ ایسے حالات دیکھنے میں آئے کہ جنازہ ہے، گھر میں میت پڑی ہے اور باہر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کیوں بھائی؟ وہ فلانا رشتہ آ گیا، ابا نے منع کیا تھا کہ وہ فلاں شادی میں نہیں آیا تھا تو اس کو ہماری غمی میں بھی نہیں آنے دینا۔ سگے رشتے ہیں لیکن باہر جھگڑا چل رہا ہے، پھڈا چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانے والا وصیت کر کر گیا ہے کہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا۔ ایسے معاملات کے اندر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بھیانک اس نے وصیت کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیتے جی انسان سارے تعلقات جوڑ کر جائے۔ عرضی اور مختصر سی یہ زندگی ہے، اس کو اگر انسان دیکھتا ہے، پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت ملک الموت نے پوچھا تھا کہ آپ نے 1050 سال تک دنیا میں گزار لیے تو آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ دارین، ایک گھر کی طرح پایا، لہو بابان، جس کے دو دروازے ہوں، دخلت من احدیما وخرجت من الاخر، ایک دروازے سے گویا کہ میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ بس یہ اتنا مختصر سا مجھے سفر نظر آیا۔ اس 1050 سال، 10 صدیاں اور آدھی اور 10.5 صدی کی زندگی گزرنے کے بعد آپ کا تاثر تبصرہ یہ ہے کہ بالکل ایسا خواب و خیال محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گھر کے دو دروازوں میں سے ایک سے داخل ہو کے دوسرے سے باہر۔ ہماری آپ کی تو عمریں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك، فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، تھوڑے ہوں گے جو اسے تجاوز کر پائیں گے۔ تو ہماری تو بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں بھی اگر لڑائی جھگڑے کر کے ہم جائیں، رشتے ناطے توڑ کر جائیں اور پیچھے وصیت بھی کر جائیں کہ فلاں کو نہ کرنے، جیتے جی بھی بول لیتے ہیں کہ ہمارا ملنا جلنا، خوشی غمی سب ختم، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ رشتے توڑ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا 3 دن تک اگر کوئی اپنے بھائی سے بات چیت قطع کلامی کر لیتا ہے تو اس کی عبادات بھی قبول ہونا بند ہو جاتی۔ اس کے رشتے تو پھر بہت مقدس ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان بہت زیادہ گھلا ملی نہ کرے، ہر وقت آنا جانا نہ رکھے، صرف سلامتوں کی حد تک بھی اگر رشتے استوار ہیں، حال احوال کی حد تک بھی اگر رشتے برقرار ہیں، تو انسان کا رشتہ بس جڑا ہوا ہو، اور پھر موقع بموقع ضرورت ہو سامنے والے کے جس اعتبار سے، اس میں انسان اپنی مدد اس کو پیش کر دے، صلہ رحمی کے زمرے میں انسان آ جاتا ہے۔ لیکن قطع تعلق کے اندر انسان دھمکیاں دے دے، وارننگ دے دے، سگے رشتے کتنے ایسے آتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ایک نوجوان بچے ہیں، ان کی والدہ حج پر جا رہی ہیں اور تعلقات ٹوٹے ہوئے، سامنے والے سے جوڑتے ہیں لیکن وہ جوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اور بھی کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نمازی تھے، مرنے مر گئے لیکن جو رشتے توڑے تھے جوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ رمضان تھے، عید تھی، عید کے دن بھی میں نے بیان کیا اور صف اول کے ہمارے نمازی تھے، اور میں نے یہی شعر پڑھا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اور بڑی وہ حدیثیں وغیرہ بیان کی تھی، لیکن ان کے صاحبزادے بتانے لگے کہ ابا بڑے سخت ہیں، اپنے قریبی رشتے کا بتانے لگے، وہاں کا ہم نام لیتے ہیں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، خبردار جو وہاں جانے کا تم نے نام لیا۔ اور چند ہی دن کے بعد بیچاروں پر وہ کرونا کا اٹیک ہوا، کرونا کے اندر ہی انتقال فرما گئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو انسان کی مختصر سی زندگی ہے، خواب و خیال ہو جانے والی زندگی ہے۔ زندگی میں انسان لڑائی جھگڑا کر کے کیا کرے گا؟ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، آپ کا ایک مرید آپ کے پاس کہیں سے آ رہا تھا، آتے آتے کوئی چھوٹی سی قینچی اس کو پسند آئی ہوگی، لے آیا، حضرت آپ کے لیے قینچی لے آیا ہوں، مونچھے تراشنے میں انسان کو کام آتی ہے چھوٹی قینچی۔ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس قینچی کے بجائے سوئی دھاگا لے آتے۔ بھائی ہمارا کام تو جوڑنا ہے، توڑنا کاٹنا ہمارا کام نہیں ہے، قینچی تم لائے، قینچی تو کاٹتی ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے، سلائی کرنا ہے، ٹوٹوں کو جوڑنا، اللہ کے بندے جو اللہ سے روٹے ہوئے ان کو اللہ سے ملانا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو ڈانٹ دیا تھا ایک دیہاتی کو جو کہہ رہا تھا یا اللہ تو آ جائے، تیری مالش کروں، تیرے کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، فلاں کروں، ڈانٹ دیا، اللہ پاک نے وہی بھیج دی کہ موسیٰ آپ نے تو ہمارے بندے کو ایسا دھتکار دیا، ایسا ڈانٹ دیا، بےچارے کا منہ اتر گیا، وہ تو شرمندہ ہو کے چلتا بنا، آپ کو تو ہم نے جوڑ کے لیے بھیجا تھا نہ کہ توڑ کے لیے،
आपने तो हमारे बंदे को हमारे से मायूस कर दिया, उसकी यही अदा हमें पसंद थी कि वो मुद्दत से हमें इसी तरह से पुकारता था। अल्लाह ताला के अपने मामलात हैं, तो अल्लाह ताला जोड़ को पसंद फरमाते हैं, तोड़ को नापसंद फरमाते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के अजीब गरीब सवालात, क्योंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह में से बातें करते थे, एक मौके पर पूछ बैठे कि यार अब जब आपका निकोकार बंदा आपको पुकारता है तो आप क्या करते हैं, गुनाहगार बंदा पुकारते हैं तो क्या करते हैं। जब सवाल हुआ कि निकोकार बंदा आपको पुकारते तो आप क्या कहते हैं, फरमाया कि जब कोई नेक बंदा मुझे पुकारता है या रब, मैं कहता हूं लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे हाजिर हूं। फरमाया कि जब कोई गुनाहगार बंदा आपको पुकारता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब कोई गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है या रब, मैं कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, तीन दफा मैं उसको पुकार के जवाब देता हूं। हैरान होगा कि या रब ये क्यों, ये तो निकोकार के लिए होना चाहिए था कि के बाद दीगर तीन मरतबा आप उसको पुकार का जवाब देते हो, गुनाहगार का एक ही दफा टालने वाला। फरमाया कि नहीं, बात यह कि निकोकार बंदा तो नेकियां भी कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है इबादत के अंदर, जब वो मुझे पुकारता है तो उसके सामने उसके आमाल का भी सहारा होता है कि मैं तो निकोकार हूं, अल्लाह का दोस्त हूं, अल्लाह वाला हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं, अल्लाह का महबूब बंदा हूं। दिल दिमाग में कहीं ना कहीं किसी गोशे के अंदर ये बात ढकी छुपी होती है, मैं तो नेक नमाजी हूं, सौ मौसलात का पाबंद हूं, अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का दोस्त हूं, अल्लाह का मुतीउर फरमा बट। फरमाया कि जब वो मुझे पुकारता है तो उसके सामने उसके अपने आमाल भी होते हैं जिससे उसको ढारस होती है, उसके होते हुए वो मुझे पुकारता है। लेकिन जब गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है तो वो उसके सामने उसके गुनाह होते हैं, गुनाह के अंबार उसके सामने, उसके दाएं बाएं कोई उसके लिए कोई ढारस नहीं होती, वो बिल्कुल निहत्ता तही दामन खाली हाथ होकर मुझे पुकारता है। तो ऐसे बंदे की पुकार जो बिल्कुल बेआसरा है, वह यारो मददगार है, बेसहारा है, बगैर किसी ढारस के जब मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार पर मुझे ज्यादा प्यार आता है। तो मैं अपने बंदे की उस पुकार पर तीन दफा जवाब देता हूं कि बंदे बोल क्या कहता है, क्या चाहिए। आज हमारा तासुर यह है कि हम अल्लाह मियां के आगे दुआ के लिए भी हाथ नहीं फैलाते, अक्सर बेहतर सुनने में आते, हमसे बहुत सारे लोग बोलते अरे जी आप दुआ कीजिएगा फला की धीमा, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती। हमने अपना ईमान ही ये बना लिया, जिस अल्लाह ने हमें बिन मांगे ईमान दे रखा, इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा सरमाया, जो बिन मांगे जिसने हमें इतना नवाज रखा है और हमें सांसें दे रखी है, इंसान बना रखा है, साथ में रिज़्क़ दे रखा है, नेमतों की भरमान कर रखी है बिन मांगे। और हमारा तासुर यह है कि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती, आप दुआ कर दिएगा, कितनी बड़ी बदगुमानी है, अल्लाह ताला के साथ कितना बड़ा गोया कि बेएतमादी का मामला है। वो फरमा रहे मैं दुआएं कबूल करता हूं, मुझसे मांगो मैं दूंगा, और हमारा नजर यह बन चुका हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआएं तो अल्लाह मियां सुनते ही नहीं, हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बाप अपनी आल औलाद को खून पसीने की लई सकम इतनी शही, अल्लाह ताला की तो मिसाल नहीं हो तो हर मिसाल से बुलंदो बाला है। एक आम हमारी सोच के अतबार से कि जब बाप अपनी आल औलाद को खून पसीने कमाई से पाल पोस के बड़ा करता है, खिलाता पिलाता है, सारा उसके घर बार और रहन सहन हर तरह की नेमतें आसाइशें गर्मी सर्दी के सारे साधु सामान मुहैया किए हुए, और बच्चे की जबान से ये सुनने को मिले अब्बा तो मेरा ख्याल रखते ही नहीं है, अब्बा को मेरी क्या परवाह, अब्बा तो अपने मस्त मंगाने, उनको हमारा क्या होश। तो बाप इंसान होने के नाते उसके दिल पर आरे चलते हैं। अल्लाह ताला तो वरा उल वरा है, इस मिसाल से अल्लाह ताला का ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। बंदा ये नजरिया और अकीदा बना ले कि अल्लाह पाक तुम्हारी सुनते ही नहीं है, कितनी बड़ी खयानत होगी, कितनी बड़ी बेवफाई होगी, कितनी बड़ी बदगुमानी होगी। वो फरमाते हैं उजीब दावत दाईदा दान, मैं जवाब देता हूं और सुनता हूं जब तुम पुकारते हो, और खुद फरमा दिया उदउनी अस्तरीब लकुम। लेकिन बंदा ये नजरिया बना ले अल्लाह तुम्हारी सुनते नहीं, अगर सुनने का यकीन रख लिया तो अल्लाह में तुम्हारी दुआ कबूल करते ही नहीं है, मैं तो गुनाहगार हूं। हालांकि निकोकार गुनाहगार हर एक के लिए अल्लाह पाक ने बस वो शर्त पूरी होनी चाहिए कि वो हराम खोरी से बचता हो और हरामकारी से बचता हो, जबान उसकी साफ हो, लुकमा उसका पाक हो, सिद्क मकाल हो और अकल हलाल हो, जबान उसकी साफ सुथरी हो गंदी बातों से, तंज और तानों से, गीबत और चुगली से, फहश और बेहूदा गुफ्तगु से, लायानी बातों से जबान पाक हो, फजूलियात से, कुफरियात शिरकियात से, और आजकल के जमाने में जिसको कहा जाए कि वो नाजायज एतराजात से, तनकीदात से, बेअदबी और गुस्ताखियों से साफ सुथरी जबान हो, जिक्रुल्लाह से तरबतर रहने वाली, लुकमा उसका हलाल का हो, ये दो शर्तें जहां पाई जाती हैं दुआएं कबूल होती हैं। और फिर जितना गिड़गिड़ाकर आहोजारी के साथ मांगा जाए उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी। जुमे के दिन भी मैंने अर्ज किया था और बड़ा अच्छा सा सादा सा शेर है, बड़ा दिल को भाया, کہ انسان دعائیں کرنے کا اتنا عادی بن جائے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگنے والا، زبان سے چلتے پھرتے دعائیں مانگنے والا، زبان بند ہے دل سے دعائیں مانگنے والا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر مانگنے والا جو بندہ بن جاتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے، دل سے مانگنے کا عادی بن جائے، ہر چیز میں اعتماد ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، کامل یقین ہو۔ بات تو خیر چلی کہاں سے پہنچی کہاں تک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے زیادہ جلدی بدلہ کسی نیکی کا نہیں ملتا، اور قطع تعلق اس سے بھی زیادہ جلدی کسی گناہ کی سزا دنیا میں انسان کو نہیں ملتی۔ جو صلہ رحمی کرے گا بہت جلد اس کو نفع حاصل ہو جائے گا، صلہ رحمی کے بدلے بھی بہت جلدی ملتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بہت جلدی بھگتنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ تین چیزیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، شرفا ہیں، ان کی عادتوں میں سے تین عادتیں ہیں جو شریف اور کریم انسان کے سوا کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی عادت یہ کہ برائی کرنے والے کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کر کے دکھائے، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ رویے اور برتاؤ کر کے دکھائے۔ وہ جو خاتون تھی کانٹے بچھاتی تھی راستے میں اور اذیت پہنچاتی تھی، ستاتی تھی، چند دن راستے کے کانٹے نظر نہ آئے، پوچھا بھائی وہ کانٹے وانٹے نہیں نظر آ رہے آج کل، وہ خاتون جو ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے در پہ رہتی تھی کہاں چلی گئی، یہودی خاتون تھی ایک، تو بتایا کہ بیمار ہے۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، بچی نکل آئی، کون؟ محمد۔ تارو جب اندر پہنچا، ہیں کون؟ محمد کون، یہاں کیسے آ گئے؟ وہ ہمارے یہاں کیوں آئے ہوں گے؟ دروازے پر آئی بیماری کی حالت میں، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قریب خانے پر موجود ہیں۔ حیران ہو گئی، آپ میرے یہاں کیسے آ گئے، حالانکہ دشمنی میں اتنی انتہاؤں کو نکلی ہوئی کہ آپ کو اذیت پہنچاتی ہے۔ کہا کہ سننے میں آیا تھا کہ تم بیمار ہو گئی، بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے آیا ہوں، کوئی خدمت ہو اس کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے لائق کوئی خدمت ہو۔ حیران رہ گئی، دنگ رہ گئی، اندر سے ہل گئی، اور بچی سے کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے، اور بس یہی آنا اس کے لیے ہدایت کا باعث بن گیا، نور ایمان سے مشرف ہو گئی۔ ادھر سے وہ دشمنی کر رہی ہے، ادھر سے آپ نے محبت کا ایسا پیغام دیا کہ اللہ پاک نے ایمان سے مشرف فرما دیا۔ ایک خاتون جو تھوڑی بے شرم تھی اور بے جھجک تھی، بے باق قسم کی تھی، ایک دن آپ لقمہ تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، گزری پاس سے اور چھیڑا آپ کو، کہا اکیلے اکیلے کھانے میں لگے ہوئے ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں، آپ نے فرمایا آؤ تم بھی کھا لو۔ بعض خواتین جیسے تھوڑی بے حجاب سی ہوتی ہیں، وہ بھی اس قسم کی تھی، آزاد منچ آئی پاس آ گئی، فرمایا لو کھا لو تم بھی، کہا نہیں نہیں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی، چھیڑنے کے لیے۔ آپ نے جس خلوص کے ساتھ لقمہ بنا کر اس کے منہ میں رکھا، ایمان اتر گیا۔ آپ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ رویے اختیار کر کے دکھا دیے۔ تو فرمایا کہ پہلی عادت یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی احسان کرنا، کوئی بھی دوست ہے، کوئی اڑوسی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ ناتا ہے کہ سامنے والا برائی کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جنت والوں کے اخلاق میں سے ایک عادت اور خوبی اس کو نصیب ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، اگر کسی نے کوئی ظلم زیادتی کر دی، کسی نے ستا دیا، تو اس وقت انسان کا دل تو بہت بھر آتا ہے اور بسا اوقات آہ نکل جاتی ہے، بد دعا نکل جاتی ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر وہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ آراستہ کر لے، اور اس موقع پر بھی اگر اس ظالم کو معاف کر دے، تو فرمایا کہ یہ اہل جنت کے اخلاق میں سے جو شریف اور کریم انسان کو نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی بیین دلیل اور علامت ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ کچھ نہ دینے والے پر بھی انسان خرچ کرتا رہے، لینا اور دینا اللہ کی رضا کے لیے جب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ وہ جب کسی کو دیتے بھی ہیں نا، جب لین دین اللہ کی رضا کے لیے ہو، فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء، ہم نہ تو اس کا بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، نہ شکریہ چاہتے ہیں، آپ ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کرو، آپ ہمیں بدلہ بھی نہ چکاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، بس اللہ میاں کو پسند آ جائے، اللہ میاں کے منظور ہو جائے، وارے کے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انسان دے، کوئی بھی نعمت ہو، روپیہ پیسہ دو دینا ہو،
کوئی راشن ہو، کوئی کھلائی پلائی ہو، کوئی ہدیہ تحفہ ہو، کوئی بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہو، لباس پوشاک ہو، گرمی سردی کے استعمال کی اشیاء ہو، جو بھی چیز انسان دے رہا ہے، اپنا مال، خون پسینے کی کمائی، کسی دوسرے کو دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب دے رہا ہے اخلاص کے ساتھ دے دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی قیمتی رقم، قیمتی سرمایہ، قیمتی اثاثہ میں فلاں کو دے رہا ہوں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اس غریب آدمی کے، اس سامنے والے کے پاس جو وہ نعمت پہنچی ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، تو یہ انسان کا بڑا پار کرا جاتی ہے. ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ نے لکھا کہ ان کے مالی کفالت کے لیے کچھ ان کے سرمایہ دار محبین تھے، کرم فرما تھے، جو ان کا خیال رکھتے تھے، دھیان رکھتے تھے کہ حضرت آپ بے فکر ہو کر عبادت میں لگے رہیں، اور ہدایا اور تحائف پیش کرتے تھے، رات تہجد میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، سجدے میں جا کر اللہ پاک سے بدلوں کی سفارش کرتے تھے کہ یا اللہ وہ میرے لیے دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں. تو انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے اس کو شکریہ کے کلمات بھی نہ ملیں. اول تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں بہترین، نمبر دو وہ بھی بعض دفعہ غائبانہ طور پر، خفیہ اور چھپ کر ایسی دعائیں دیتا ہے کہ جن دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ تین خوبیاں ہیں، خصلتیں جو اہل جنت کی علامات اور عادات ہیں، کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے، ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، کچھ نہ دینے والے پر بھی انسان خرچ کرتا رہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے علم کو تو ظاہر کرے، عمل کو ضائع کرتا رہے. علم تو بڑا جتاتا پھرتا ہے، علامہ تو دار بنا پھر رہا ہے، لیکن عمل کے میدان میں کورا ہے. زبان سے محبت جتائے اور دل میں نفرت پالتا رہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلق ہی کرے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. علم ظاہر کرے، کمالات اور اپنے جواہر اور اپنی معلومات سے بھرمار، لیکن عملی میدان میں صفر بٹا صفر. نمبر دو فرمایا کہ زبان سے تو محبت کے بہت گن گاتا ہے، لیکن اندر نفرت چھپائے بیٹھا ہے. وہی بات ہے کہ الہی آپ رو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. ایسی محبت سے تو نفرت ہی اچھی ہے، کہ انسان کا کھلا دشمن وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت چھپے دشمن کے. تو فرمایا کہ وہ شخص جو زبان سے محبت کا اظہار کرے، دلوں میں نفرت رکھے. نمبر تین، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلق کرے، تو فرمایا کہ ان تین قسم کے افراد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 قسم کے فائدے ان کو عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کو نبھانا، تعلقات کو برابر کرنا، اس میں سب سے بڑا انعام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے. نمبر دو فرمایا کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور مومن مسلمان کو خوش کر دینا یہ خود اپنی جگہ ایک عبادت ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو خوش کیا جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ رمضان میں بھی میں نے سنایا تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، غریب تھا، ضرورت مند تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تاجر بھی تھے، سخی دل انسان تھے، لوگوں کا حد سے زیادہ تعاون فرمایا کرتے تھے. اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، تو آئے کہ حضرت 700 درہم قرضہ ہے، اگر آپ کے بس میں ہو میرا قرضہ اتروا سکتے ہو تو بڑی مہربانی ہوگی، اس بوجھ سے میں آزادی و خلاصی پا جاؤں. حضرت نے ایک رقعہ لکھ کر دے دیا، پرچی دی، آپ کا ایک خزانچی تھا، فرمایا کہ فلاں صاحب کو لے جا کر دے دو، اپنے خزانچی کے پاس بھیج دیا. اس میں لے جا کر جب پرچی دی، اس نے پڑھا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں صاحب رقعہ کو 7000 درہم دے دو. اس نے پوچھا، ہاں بھائی کیا ہوا، کیا چکر ہے تمہارا، کیوں آئے ہو؟ سنا وہ 700 درہم قرضہ تھا، حضرت کے پاس گیا تھا، حضرت نے منظوری دے دی اور پرچی دیے ہیں. کتنا قرضہ؟ 700. ابے اس میں تو 7000 لکھا ہوا ہے، تیرا 700 قرضہ تھا یا 7000، شاید غلطی سے لکھا. جاؤ اس کو واپس لے جاؤ، صحیح کرا کر لاؤ. حضرت سے بولو یہ تو 700 قرضہ تھا، آپ نے شاید غلطی سے 7000 لکھ دیا. پول کھول دی، یہ پرچی واپس لے گیا. حضرت کے پاس کہ حضرت وہ تو 700 قرضہ تھا، شاید آپ نے غلطی سے 7000 لکھ دیا، وہ خزانچی صاحب بتانے کہ یہ 7000 کو صحیح کر کے 700 کر دیں. حضرت ناراض ہوئے، پرچی لکھی دوبارہ، فرمایا کہ اگر تو تم میرے حاکم ہو، میرے بڑے ہو، میرے یعنی تم سیٹ صاحب ہو اور میں تیرا ملازم ہوں، تو ادھر آ جا، میں ادھر آ جاتا ہوں.
اور اگر ماتے ہیں تو سیدھی شرافت سے جو لکھا ہے وہ کر گزرو. اب جب یہ تمہارے پاس آئے گا تو اس کو 7,000 کے بجائے 14,000 روپے سیدھی شرافت سے دے دینا. اور پھر لکھ دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو اچانک خوش کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس کا قرضہ 700 ہے, میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے 7,000 کا فیصلہ دیا تاکہ اچانک جب اس کو 7,000 ملیں گے خوشی سے جھوم اٹھے گا, اس کی اس خوشی سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے. اب چونکہ اس کو 7,000 کا راز فاش ہو چکا, پتہ چل چکا, اب جب یہ تمہارے پاس آئے تو 7 کے بجائے 14,000 اس کو دینا. جب گیا سارا سب کچھ پڑھ لیا کہ سیدھی شرافت سے 14,000 روپے نکال کے دیے, وہ حیران ہو گیا کہ 700 مانگنے آیا تھا, 7,000 کے بجائے 14,000 مل رہے ہیں. تو کمانے والے اس طرح آخرت کو کماتے تھے کہ جب حدیث مبارک سن لی, معلوم ہے کہ مومن کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سامان مل جاتا ہے, مغفرت ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سلمان فارسی آئے تو آپ نے بلایا, آئیے آئیے تشریف لائیے, اور اپنے پاس بلا کر تکیہ صحیح کیا اور تکیہ درست کر کے جگہ بنا لی, اور کھسک گئے سرک گئے اور جگہ بنا کے اپنے پاس بٹھا لیا. فرمایا واقعی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا, آنے والے کی پذیرائی ہو جائے, عزت افزائی ہو جائے, تھوڑا سا اکرام ہو جائے, دو میٹھے بول بول دیے جائیں, اور اس کے لیے کوئی کھانا پینا, چائے پانی, کوئی شربت فالودہ, آئس کریم, کوئی انتظام کیا جائے, انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی بہت عزت افزائی, بڑی پذیرائی بخشی. ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے, ہم آئیں گے تو کیا کھلائیں گے, چیز بھی اپنی پٹ بھی اپنی, آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے, ہم آئیں گے تو کیا کھلائیں گے, دونوں طرف اپنے ہی پلہ بھاری نہ ہو, بلکہ آنے والے کی جب عزت افزائی ہو, پذیرائی ہو, تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے باغ باغ. فرمایا کہ اللہ نے اللہ کے رسول نے سچ کہا. فرمایا بھائی کیا سچ کہا, ہمیں بھی سناؤ. کہا کہ اسی طرح کے موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا جب آپ حیات تھے, تو آپ نے اسی طرح میرے لیے تکیہ سیدھا کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان آنے والے مہمان کا اکرام کرے, اگرچہ اس اکرام کے اندر اس کے لیے تکیہ ہی درست کر کے رکھ دے, تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر بھی اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ان نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں, کاش کہ ہمیں یقین نصیب ہو جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ جن کے ساتھ وصلہ رحمی کر رہا ہے ان کی خوشی ہوگی, اور مومن کو خوش کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. اور نمبر 4 فرمایا کہ عام مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سخی انسان. فرمایا کہ سخی قریب من اللہ, قریب من الجنہ, قریب من الناس, بعید من النار. سخی انسان اللہ کے بھی نزدیک ہے, اللہ کی مخلوق جنت, اچھا جنت سے بھی نزدیک ہے, اللہ کی مخلوق سے بھی نزدیک ہے, اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل کے لیے فرمایا البخیل بعید من اللہ, بعید من الجنہ, بعید من الناس, قریب من النار. فرمایا بخیل کنجوس, مکھی چوس, چکڑ کا پوس, بلی کا بھوس. اب جو قصہ سناتے تھے دو کنجوسوں کا کہ جو شہد کی شیشی لائے تھے اور بڑے ایک دوسرے پر سخاوت جتا رہے کہ میں تو شہد کھا رہا ہوں آج کل. اس نے کہا میں بھی آج کل شہد کھا رہا ہوں. ایک نے کہا تو کیسے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایسے کھاتا ہوں, روٹی کا لقمہ لیتا ہوں, ایک شہد کا ایک لقمے پہ لگا کے پوری روٹی پہ چپڑ لیتا ہوں, اور پوری روٹی پہ شہد کا ذائقہ آتا ہے, پھر بس ایک لقمے سے ہی پوری روٹی پہ شہد کا کام چلا لیتا ہوں, اور بہت بچا بچا کے چلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا تو بڑا فضول خرچ ہے, مجھے دیکھ, میں نے شیشی لی شہد کی اور اس کو رسی باندھ کے اوپر کنڈے پہ لٹکا دیا, لقمہ توڑتا ہوں, اس کو دکھاتا ہوں اور کھاتا ہوں, بالکل شہد کا ذائقہ آتا ہے, ایک لقمے کی مقدار بھی اس میں کمی نہیں ہو رہی, تیرا تو شہد ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا, میرا شہد تو جو کا دو لٹکا ہوا, صرف لقمہ دکھا دکھا کے کھاتا ہوں. تو جو کنجوس ہوتا ہے, بخیل ہوتا ہے, فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور ہے, بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور ہے, بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, قریب من النار, دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے شیطان کہتا ہے کہ مجھے سخی انسان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ سخی فاسق ہونے کے باوجود بھی جنت کما جائے گا, اور بخیل نیکوکار ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے بخل کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے. تو فرمایا کہ جو انسان سخاوت کرتا ہے اور صلہ رحمی کے اندر اپنے عزیز اور اقارب کے اوپر اپنے مال روپیہ پیسہ لٹاتا ہے, تو عام مسلمانوں میں بھی اللہ پاک اس کی تعریف کے چرچے کراتے ہیں. فرمایا کہ ابلیس غمگین ہوتا ہے, اور دشمن کو غمگین کرنا بھی یہ باعث عبادت اور باعث مسرت. فرمایا کہ صلہ رحمی سے عمر زیادہ ہوتی ہے, اور انسان کی زندگی میں برکتیں, رزق میں وسعت نصیب ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ 7 نمبر پر روزی میں برکت اسی صلہ رحمی کی وجہ سے آتی ہے. 8 نمبر پہ فرمایا کہ صلہ رحمی سے مردے بھی خوش ہوتے ہیں, کہ آخرت میں خبریں ملتی ہیں کہ تمہارے رشتے ناطے سارے اچھے چل لیں, تمہاری آل اولاد, تمہارے بال بچے سارے مل جل کے زندگی گزار رہے ہیں. خبریں پہنچتی ہیں, ہفتہ وار وہاں ساری خبریں جاتی ہیں. جب کوئی مردہ انتقال کر کے جاتے ہیں تو وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں کیسے ہیں, فلاں فلاں, تو وہ سارے حال احوال عالم اروا کے اندر بتاتے ہیں. اچھا وہ فلاں کیسے ہیں, فلاں تو وہ تو کب کا انتقال کر چکا, وہ یہاں نہیں پہنچا, کہتے نہیں ہمارے تک تو نہیں پہنچا. پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ اوہ ہو لگتا ہے وہ اسفل سافرین میں چلا گیا. علیین کے اندر نیک روحیں ہوتی ہیں اور سجین کے اندر بری روحیں ہوتی ہیں, تو پھر افسوس کرتے ہیں اور وہ غمزد اور افسردہ ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے پاس جب نہیں پہنچا شاید وہ سجین میں چلا گیا. تو اس طریقے سے فرمایا کہ صلہ رحمی سے جانے والے ان کو بھی خوشی نصیب ہوتی ہے اور اس کی بدولت محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک صلہ رحمی کی برکت سے آپس میں رشتے استوار ہوتے ہیں, محبتیں نصیب ہوتی ہیں, تعلقات کے اندر نبھاؤ اور محبتیں پنپتی ہیں. فرمایا کہ جس انسان کی آخرت سنورنی شروع ہو جاتی ہے اس کو دو علامتیں دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو دل کا سکون مل جاتا ہے, اطمینان قلبی اس کی دولت نصیب ہوتی ہے, اور نمبر دو محبتیں ملتی ہیں. ہر طرف سے محبتیں رشتے و ناتوں میں, دوست احباب میں, معاشرے میں, ہر طرف سے وہ محبوب خلائق بن جاتا ہے. تو جس بندے کو اطمینان قلبی نصیب ہو اور محبوب خلائق بن جائے, رشتے داروں کے اندر بھی محبت ملے, دوست احباب میں ہر جگہ محبتیں ملتی ہوں, تو ایسا انسان سمجھ لے کہ اس کی آخرت سنور رہی ہے اور دنیا کی محنت اس کی کارآمد ثابت ہو رہی ہے. دنیا تو ہے دار الامتحان, یہاں تو کامیابی اور ناکامی نمودار نہیں ہوتی. امتحان حال کے اندر خستہ حال بچہ بھی آتا ہے, پھٹے پرانے حال حلیے والا بھی آتا ہے, کار کوٹھی والا, بنگلہ کوٹھی والا, ٹیپ ٹاپ والا بھی, وہ بھی آتا ہے. امتحان حال کے اندر تو دونوں طرح کے, متوسط طبقہ بھی آتا ہے. امتحان حال کے اندر ہر طرح کا طبقہ موجود ہوتا ہے, لیکن کامیابی نتائج آنے کے بعد نمودار ہوتی ہے کہ کامیاب کون ہوا. تو دنیا کے اندر بھی غریب طبقہ بھی ہے, متوسط طبقہ بھی ہے, مالدار طبقہ بھی ہے, سارا دار الامتحان کے اندر لگا ہوا ہے. کوئی اپنی غریب جھوپڑی کے اندر امتحان دینے میں لگا ہوا ہے, کوئی امیر اپنی کوٹھی کے اندر امتحان دینے میں لگا ہوا ہے, کوئی متوسط طبقہ اپنے متوسط حالات کے اندر امتحان دینے میں لگا ہوا ہے. خوشی غمی ہو, ہر حال میں وہ امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے. کامیابی اور ناکامی آنکھ بند ہونے کے بعد پھر انسان کے سامنے نمودار ہوتی ہے. تو فرمایا کہ محبت کی زیادتی, جب انسان کو محبت نصیب ہو تو سمجھ لو کہ عمل مقبول ہو رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ موت کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ نیکی کر کے گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ لوگ اس کے لیے جانے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, سال ثواب کرتے رہتے ہیں, تو یہ نیکی جاری اور ساری رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ قیامت میں عرش کے سایہ میں ہوں گے. ایک تو وہ جو صلہ رحمی کرنے والے تھے, اس نے دنیا میں دوسروں کو راحت اور آرام پہنچایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرما کر حشر کی تیز دھوپ سے اور نفسا نفسی سے راحت اور آرام نصیب فرما دیں گے. نمبر دو فرمایا کہ وہ بیوہ خاتون جس نے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر اپنے آپ کو دوسری شادی سے, دوسرے نکاح سے روک کے رکھا, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرا وہ شخص جو دعوت کے اندر یتیموں اور مسکینوں کو بھی شریک کرتا ہو. تو تین قسم کے خوش نصیب افراد ہیں, صلہ رحمی کرنے والا, نمبر دو بیوہ خاتون جو یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر نکاح نہ کرے, اور تیسرا وہ شخص جو دعوت کرتا ہے تو اس میں عام غریب اور یتیم اور مسکینوں کو بھی دعوت میں بلاتا ہو, تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے جس پر بات کو ختم کرتا ہوں, فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کبھی بات کرے تو کام کی اور نفے کی بات کرے, ورنہ پھر خاموشی اختیار کر لے. نفے کی بات ہو, کام کی بات ہو, پتے کی بات ہو تو کر لیا کرے, نہیں تو خاموشی اختیار کر لے, اسی میں خیر ہے. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, جو بھی اللہ پر قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرتا رہے, جو بھی اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات کہے, ورنہ پھر خاموشی اختیار کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. نفس انسان کو ابھارتا ہے, غصہ دلاتا ہے اور تیش میں لاتا ہے, تعلقات توڑوا دیتا ہے. آج نفس حاوی ہو گیا, کل کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر انسان جا کر اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو منا لے, صلح صفائی کر لے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب انسان آگے قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے. صبح صبح انسان اپنے دن کا آغاز مبارک طریقے پر کرے کہ اللہ کی عبادت سے دن کا آغاز ہو, اس کے بعد تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہو, صفحہ دو صفحہ پاؤ آدھا پاؤ پارا آدھا پارا, اور اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار کے معمول ہو, اور پھر دن انسان کا ایسا ہو کہ میری ذات سے انشاءاللہ آج کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے گھر والوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے دوست احباب کو، میرے محلے داروں کو، میرے آفس میں، کاروبار میں، زندگی جہاں میری دن سارا گزرے گا، تو میں اپنی ذات سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. روزانہ انسان یہ ٹھان لے کہ میری ذات سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اور پھر رات جب ہو جائے تو یا اللہ کمزور ہوں، خاطی اور عاصی ہوں، کچھ نہ کچھ چوک ہوئی ہے، سونے سے پہلے انسان سچی پکی توبہ کر لے، روز کے روز حساب بے باک کر کے سو جائے. خدا نہ خواستہ کسی دن اچانک موت بھی آ گئی تو ایک ہی دن کا حساب ہوگا، اللہ پاک بغیر توبہ کے بھی بے باک فرما دیں گے. تو صبح اپنے دن کا آغاز اچھا ہو، عبادات کا اہتمام ہو، نمازیں انسان وقت پر پڑھنے والا ہو، تلاوت کلام پاک سے بہت برکتیں ملتی ہیں، ذکر اللہ سے بہت برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا صبح و شام میرا ذکر کیا کرو، تسبیحات کا انسان معمول بنا لے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. کلمہ طیبہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اسی طریقے سے استغفار ہے، درود شریف ہے، اور جو بھی انسان کے زبان پر کلمات تشکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمد للہ و الشکر للہ، جو بھی انسان اپنے ورد زبان رکھے اور اپنے اوراد اور وظائف اپنی روح کو غذا سمجھ کر ذکر اللہ سے تر بتر رکھے. ایک صحابی نے حضور سے نصیحت طلب کی تھی، یا رسول اللہ نصیحت فرما دے. فرمایا کہ ہمیشہ تیری زبان ذکر اللہ سے تر بتر رہے. انسان جب زیادہ بولتا ہے نا، منہ تر بتر ہو جاتا ہے، تو ذکر اللہ میں جب زبان زیادہ چلتی رہتی ہے تو خود بخود تراوٹ رہتی ہے. تو فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر بتر رہے. تو خاموشی کے بجائے، لا یعنی فضول گفتگو کے بجائے، آلتو فالتو طنز اور طانوں کے بجائے، تنقید اور اعتراضات کے بجائے، انسان ذکر اللہ کو معمول بنا لے. میں نے عرض کیا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، فانی اور عارضی زندگی ہے، جس کا دار و مدار اس کے اوپر آخرت کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے. یہاں کی زندگی اگر ہم سنوار کا سرمایہ جمع کر کے جائیں گے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی. راز سچی پکی توبہ کر کے انسان سویا کرے گا، اللہ جو بھی میرے صغیرہ کبیرہ گناہ ہے، سچی توبہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر ہو بھی جائے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، کبھی بھی انسان کھانا اس وجہ سے کھانا نہیں چھوڑتا کہ پھر دوبارہ بھوک لگ جائے گی کیا فائدہ، پانی پینا نہیں چھوڑتا کہ دوبارہ پیاس لگ جائے گی کیا فائدہ. نہیں، ابھی تو میں بھوک مٹا لوں، ابھی تو میں پیاس بجھا لوں، جب لگے گی پھر دیکھی جائے گی. ابھی تو میں توبہ کر لوں، جب ٹوٹے گی پھر دیکھی جائے گی، جب ٹوٹ گئی پھر دوبارہ سے. اتا ابو من الذنب کم اللہ ذنب والا، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کے بعد جب وہ سچا نادم تھا، فرمایا دو آنسو اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہے، دو قطرے، تو ان میں سے ایک تو تنہائی کے اندر نکلا ہوا ندامت کا وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے ٹپک جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو شہید کر رہا ہے خدا میں خون کا قطرہ ٹپک جائے. دو گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، غصے کا گھونٹ جو انسان عین غصے کے وقت میں پی جائے، اور صبر کا گھونٹ، صبر سے انسان کام لے رہے ہیں، اندر سے بے تابی بے چینی ہے، جذباتی اور لیکن صبر کر گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو حد زیادہ پسند ہے. دو قدم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو فرض نماز کی عبادت کی انجام دہی کے لیے اٹھتا ہو. نمبر دو، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی صلہ رحمی کے لیے اور مریض کی عیادت کے لیے اٹھا ہو، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے یا پھر اپنے کسی رشتے کو نبھانے کے لیے جو قدم اٹھا ہو، تو یہ دو قدم اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہیں. تو دو قطرے جن میں سے ندامت کا آنسو جو خوف خدا سے تنہائی میں ٹپکا ہو، اور شہید کا وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو بالکل بخشا بخشایا بنا دیتے ہیں، صرف قرض کا اس کے اوپر ذمہ داری رہ جاتی، باقی سارے صغیرہ کبیرہ حقوق اللہ سارے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اور دو گھونٹ، فرمایا کہ صبر کا گھونٹ پینے والا، اور نمبر دو غصے کا گھونٹ پینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہے. دو قدم، ایک قدم فرض نماز کے لیے اٹھنے والا، دوسرا قدم رشتے ناطے نبھانے والا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نبھانے والا بنائے. تو میں نے عرض کیا کہ دن میں انسان ٹھان لے کہ سارا دن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، جہاں پہنچ گئی اگر سامنے والے کو پہنچی فوراً معذرت کر لے، سوری کر لے، معذرت کر لے، معافی مانگ لے اور تدارک کر لے، اور پھر رات کو لمیا سے معافی بھی مانگ لے کہ اللہ جو کچھ بھی ہوا سچی پکی توبہ. اس طرح کرنے سے روز بروز اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی کہ سچی پکی توبہ کی توفیق سے آہستہ آہستہ وہ گناہ ہی چھوٹ جائیں گے، اللہ پاک اس گناہ ہی سے دوری نصیب فرما دیں گے اور پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، کہنا سننا قبول فرما لے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے، حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اور دنیا کی حقیقت ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور یہاں کی محنت آخرت میں کام آنی ہے. اس امتحان حال کے اندر ہم جتنی محنت کر جائیں گے آخرت کے اندر وہ سرمایہ ہمارے کام آئے گا. یہ چیز جس کو سمجھ میں آ جاتی آتی ہے. بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے پھر چلنا آسان ہوتا ہے. وقت کے اوپر انسان عبادت کرتا رہے, مال کمائے, مال میں سے اس کے حقوق ادا کرتا رہے, اللہ کے بندوں پر مال کو لٹاتا رہے, نیک کاموں میں مال کو صرف کرتا رہے, یہی مال اس کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے. حلال ذریعے سے انسان لاکھوں نہیں کروڑوں کمائے, کاروبار کو ایک کے بجائے دو کے ذریعے سے چڑھائے بڑھائے, لیکن زکات دیتا رہے, غریب و مسکینوں کا تعاون کرتا رہے, اپنے بال بچوں کا خیال رکھے, اپنی ذات پر خرچ کرے, اور اپنے یعنی جو نیک مصالح اور مصارف ہیں, مدارس اور مساجد ہیں, نیک کاموں میں خرچ کرتا رہے, تو یہی مال اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جاتا ہے. تو دنیا اللہ پاک نے عطا فرمائے, دنیا کے ساتھ دل بھی عطا فرمایا, سخاوت بھی عطا فرمایا, اور تمام تر جو حسن اخلاق والی عادتیں اللہ پاک ان سب سے ہم سب کو آراستہ فرما دے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.